رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے ایک جگہ فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں نفس مارا کمتر از فرعون نیست، ہم لوگوں کے جو نفس ہے نا یہ فرعون سے کم نہیں ہے، لیک اورا اون مارا اون نیست، فرق اتنا سا ہے کہ اس کے پاس باؤ لشکر تھا، سلطنت تھی، بادشاہ تھی، ہمیں سلطنت نہیں ملی، نہیں تو فرعون سے کم ہم بھی نہیں. یہ کیا چیز، یہ فرعونیت اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے صاحب یہ بسودہ اللہ کا دیا ہوا ہے، میرا کیا ہے اس میں، اور کسی دن آپ ایسا کام کر گزریں جس سے اس کے عہدے کو چیلنج ہو جائے، آپ اسے کہہ دیں ایک مرتبہ جا کے کہ تمہارا عہدہ کیا حیثیت ہے میرے نزدیک. اس دن کہتا ہے اچھا تمہیں پتہ نہیں میرا عہدہ، بلاؤ فلاں کو جیل میں ڈال دو، یہ کر دو. یہ کہاں گیا اس کا کہنا کہ صاحب کچھ نہیں، اللہ اللہ بھی کبھی ایسی فرعونیت کسی کو دیتے ہیں؟ یہ اندر کی ٹھیس، جب انا کو ٹھیس لگتی ہے، زد لگتی ہے نا، بس مومن انسان اس وقت سامنے آتا ہے جب کسی انسان کو کہا جائے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں تو تم واقعی کچھ نہیں ہو. کہتا ہے بالکل سچ کہا آپ نے، اس میں کیا برا ماننے کی بات، میں تو اپنے آپ کو خود جانتا ہوں. قاضی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے اور کسی نے ان کے متعلق محلے میں لوگوں سے کہا کہ یہ جو تمہیں اتنا اچھا نظر آتا ہے نا، اس کی حقیقت مجھ سے پوچھو، یہ تو ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. انہوں نے اسے مٹھائی بھجوائی، تو اس نے شام کو حاضر ہو کے کیا حضرت یہ مٹھائی کیوں بھجوائی؟ تو کہنے لگے اس لیے کہ تمہیں تو 10% بھی انہیں ایوب کا نہیں پتا چلا جو میرے اندر ہیں، جو میرے کرتوت ہیں، اور اگر تم جیسے گواہ دو چار قیامت میں میرے خلاف گزر گئے تو الحمدللہ اللہ تو چھوڑ دے گا، معافی ہو جائے گی. تمہیں کیا پتا میں کتنا برا ہوں، تمہیں تو پتہ ہی نہیں، تم نے تو دو چار باتیں کی ہیں، یہ مجھ سے پوچھو میں کتنا برا ہوں. یہ ہے وہ انا جو اندر ہوتی ہے اور اس کو ٹھیس لگے، اس نے پہلے ہی ذبح کیا ہوا ہوتا ہے اس جانور کو اندر کے، اس لیے اس انسان پہ حیوانیت طاری نہیں ہوتی. کہتا ہے قیامت اگر آئی، اگر اللہ کی طرف میں لوٹا، اللہ کیا مجھے اس سے زیادہ بہتر چیزیں ملیں گی. کیوں بھائی، کس کھاتے میں بہتر ملیں گی؟ صبر تم نے نہیں کیا، حرام حلال کی تمیز تم نے نہیں کی، اپنی خواہشات کو لگام تم نے نہیں دی. تمہارے مقابلے میں وہ جس کی نظر اٹھتی تھی اور اس کا دل کہتا تھا کہ اللہ نے منع کیا اس چیز کو دیکھنے سے، وہ خواہش کے باوجود نظر جھکا لیتا ہے. اس نے لگام دے رکھی تھی اپنے نفس کو، کوئی دن تو ہونا چاہیے جس دن اسے کریڈٹ ملے اس چیز کا کہ تو نے ہمارے واسطے نظر چکائی تھی، اور جس دن کوئی اس سے پوچھے کہ تو نے بے محاوا اپنے آپ کو چھوڑ دیا تھا، دونوں کو برابر کر دیں. اپمن کانا مومن کمن کانا فاسقہ، اللہ فرماتے ہیں کیا مومن اور فاسق قیامت میں برابر ہو جائیں گے؟ ان دونوں کو ہم برابر کر دیں گے. اور تم اپنے یہاں دیکھو ولزل ولحرور، تم کیا سائے اور دھوپ کو برابر سمجھتے ہو؟ جب تم نہیں سمجھتے ہم کیسے اسے سمجھ لیں گے؟ اگلا جملہ اللہ فرماتے ہیں قال له صاحبه، اس کے دوست نے اسے کہا نماز. ام حسبت ان اصحاب الکاف، اور تم نے کیا گمان کیا کہ وہ کہف کے لوگ، والرقیم اور رقیم والے، کانو من آیاتنا عجبا، وہ ہماری نشانیوں میں سے عجیب چیز تھے. اللہ تعالی نے یہاں سے اصحاب کہف کا تذکرہ شروع فرمایا ہے، اور اصحاب کہف وہ تھے جن کے نام پر یہ سورہ مبارکہ پوری کی پوری نازل کی گئی ہے، اور اللہ تعالی نے اس کا آغاز یہاں سے لے کر تقریباً آگے کی 20 کے قریب آیات جو ہیں وہ مسلسل اسی تذکرے کے متعلق ہیں. اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے یہودیوں سے پوچھ کے جو 3 سوالات پوچھے تھے، ان میں سب سے پہلا قصہ ان اصحاب کہف کا تھا، اور اللہ تعالی نے ان کا جو قصہ بیان فرمایا ہے اس میں بھی، اگر اس پہلی آیت کو آپ دیکھیں جہاں سے یہ قصہ شروع ہو رہا ہے، تو اس کے متعلق ہی فرمایا کہ من آیاتنا عجبا، اور آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کیا ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ تو اس کا تعلق قیامت کے ساتھ جو جڑتا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت میں بھی اللہ کی طرف سے جو احوال ہوں گے وہ عجیب و غریب ہوں گے، اور لوگوں کا معاملہ جو بگڑے گا قیامت کے قرب میں وہ بھی الٹا ہو جائے گا، ہر چیز الٹی ہوتی چلی جائے گی، اور اس لیے اللہ کی طرف سے حالات بھی ایسے ہی ہو جائیں گے قیامت کے قرب میں مثلا حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت لد الامت ربتہا، اور تم دیکھو گے کہ عورت اپنے آقا کو جنم دے گی. اور اس کی ایک تشریح محدثین نے یہ بھی کی ہے کہ اولاد ماں باپ پر اٹھ کے ایسے حکم چلائے گی جس طرح آقا کا حکم نوکر پر چلا کرتا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ بالکل الٹی ترتیب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے قریب تم دیکھو گے کہ عورتیں مرد بننے لگیں گی اور مرد عورتیں بننے لگیں گے، تو ظاہر ہے کہ یہ الٹا معاملہ ہو جائے گا. اسی طرح جتنے حالات آپ نے بیان فرمائے ہیں وہ برعکس ہوتے چلے جائیں گے. تو اس لیے قیامت کے تذکرے کے ساتھ یہاں جس چیز کو شروع کیا اصحاب کہف کا قصہ ہے، اور لفظ یہ استعمال فرمائے کہ اصحاب الکہف والرقیم، اور تم دیکھو گے کہ کہف اور رقیم کے لوگ یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے عجیب تھے. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اسے استفہام کے طور پر کیوں فرمایا، یہ کیوں کہا کہ کیا تمہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ عجیب تھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک چیز کو دیکھ رہے ہو، حقیقتاً یہی چیز عجیب نہیں ہے بلکہ اللہ کی بہت سی آیات اور نشانیوں پر تم غور کرو تو اس کائنات میں وہ ساری چیزیں عجیب نظر آئیں گی. اس سے متصل پہلے جو سورہ بنی اسرائیل گزری ہے اس کی پہلی آیت اگر آپ دیکھیں، 15ویں پارے کا بالکل آغاز، تو وہاں یہ فرمایا گیا کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور بڑی خوبیوں کی ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو رات کے بھی تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی. تو وہ معراج کا جو قصہ ہے وہ بھی بڑا عجیب ہے، اسی طرح یہ دن اور رات کی جو گردش ہے یہ بھی بڑی عجیب ہے. اسی طرح علی حاضر القیاس اگر انسان کھلی آنکھوں سے غور کرے تو اس کائنات کی ایک ایک چیز عجیب نظر آتی ہے کہ اللہ نے اس میں کس قدر حکمتیں رکھی ہیں، اور اللہ کے علاوہ تو یہ کام کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو جو اللہ اس ساری کائنات میں اتنی عجیب و غریب چیزیں دکھلا رہے ہیں اس کے لیے کون سی ایسی مشکل بات ہے کہ 300 برس تک کچھ لوگ سوئے رہیں، پھر اللہ اپنی زندگی دوبارہ دے دے یا نیند سے بیدار کر دے اور پھر وہ لوگوں میں آئیں اور لوگ اللہ کی اس بات کو دیکھیں اور انہیں تعجب ہو، تو کوئی ایسے تعجب کی بات نہیں ہے. یہ کائنات میں عجیب چیزیں تمہارے لیے ہیں، مخلوق کے لیے ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہیں. تو یہاں پر دو لفظ ارشاد فرمائے گئے کہ اصحاب الکہف والرقیم، کہ وہ لوگ کون تھے؟ کہف والے تھے. کہف اور غار دونوں اصل میں عربی ہی کے لفظ ہیں، اور کہف اور غار میں فرق یہ ہے کہ پہاڑ میں ایک کھو بنی ہوئی ہوتی ہے، پہاڑ میں ایک سوراخ بنا ہوا ہوتا ہے، اگر وہ چھوٹا ہے اور اس میں لوگ نہیں ٹھہر سکتے، سو نہیں سکتے، لیٹ نہیں سکتے، اتنا تنگ ہے، تو اسے غار کہتے ہیں. اور کہف کہتے ہیں جب وہ اتنا وسیع ہو کہ اس میں چند ایک آدمی آرام کر سکیں، ٹھہر سکیں. تو اسی لیے غار ثور کو آپ دیکھیے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رہا جب وہ تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کر کے، تو اسے غار ثور اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں قیام کا کوئی ایسا بندوبست نہیں تھا. اسی طرح غار حرا جو ہے وہ بھی چھوٹی سی ایک جگہ ہے حرا پہاڑ میں. اور کہف اس لیے کہا کہ یہ 7 آدمی یا جتنے بھی تھے یہ اپنے کتے سمیت وہاں رہے ہیں اور لیٹ گئے سارے کے سارے جا کر وہاں. تو کہف وہ کھلی جگہ تھی. اور رقیم سے مراد کیا ہے؟ رقیم سے مراد یا تو وہ تختی ہے جس پر ان کے نام لکھ کر بادشاہ نے لگا دیے تھے. بہت رائے ہیں اس میں اور بہت آراء لوگوں نے دی ہیں، مفسرین نے بہت کچھ اس پہ لکھا ہے. بعض کا خیال یہ ہے کہ رقیم دراصل اس تختی کا نام ہے. رقم اردو میں بھی آتا ہے، لغت میں لفظ لکھنے کو کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ بات رقم کی، یعنی یہ بات لکھ دی. اور اسی طرح لوگ مشہور خطاط جو ہیں، مثلا پروین رقم دہلی کے ہندوستان کے مشہور خطاط تھے، انہوں نے کہا کہ بہت اچھا لکھنے والا. اسی طرح علی حضر القیاس کی رقیم جو فرمایا گیا تو یہ کون تھے؟ اس میں ایک رائے تو یہی ہے کہ وہ ایسے تھے جن کے نام تختی پر لکھ کے وہاں لگا دیے گئے تھے. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جو لوگ شرک سے بیزار ہو کر نکلے ہیں اور انہوں نے غار میں جو جا کر پناہ لی تو اس وقت کے بادشاہ نے ان کا اشتہار دیا اور لوگوں سے کہا کہ کہیں سے ان لوگوں کو ڈھونڈ لاؤ. تو وہ جو اشتہار لوگوں میں بانٹا گیا یا تقسیم کی گئی وہ تحریر لکھ کے چکے کی گئی تھی, اس لیے یہ اصحاب الرقیم کہلائے. بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ رقیم دراصل اس شہر کا نام ہے جو وہاں تھا. الغرض مختلف آراء ہیں اور کسی چیز کے بارے میں بھی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ یہی چیز ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس مقام کو جب بیان کیا اپنی صحیح بخاری میں تو انہوں نے رقیم اور کاف الگ الگ بیان کیے, اور اس سے ایک رائے مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں اصل میں یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. اصحاب الرقیم وہ بھی غار والے یا پہاڑ والے وہ تھے جو تین آدمی تھے اور انہوں نے بارش سے بچنے کے لیے پناہ لی پہاڑ میں اور ایک غار میں چلے گئے اور بارش اور آندھی کی وجہ سے اوپر سے ایک پتھر لڑکا اور وہ آ کے ٹھیک اس غار کے منہ پہ لگ گیا اور باہر جانے کا راستہ بند ہو گیا. مشہور قصہ ہے, ان تینوں نے اللہ سے دعا مانگی اور اپنے اپنے نیک اعمال کے واسطے سے دعا کی. ایک نے یہ کہا کہ اللہ پروردگار تو جانتا ہے کہ میں دن کو بکریاں چراتا تھا اور رات کو ان کا دودھ اپنے والدین کو پلایا کرتا تھا, پھر ایک مرتبہ میرے والدین سو گئے اور میں نے بچوں کو دودھ نہیں دیا, میرے بچے مجھ سے مانگتے رہے مگر میں نے ان پر ترجیح دے کر اپنے والدین کو وہ دودھ پلایا. تو اللہ اگر وہ نیکی آپ کے یہاں قبول ہو گئی ہو تو اس کے صدقے سے یہ پتھر اس غار سے ہٹا دیجئے. تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا. اسی طرح دوسرے نے, پھر تیسرے نے بھی دعا مانگی. لمبا قصہ آیا ہے بخاری شریف میں بھی اور سنا ہوگا آپ نے. تو ہوتے ہوتے وہ پتھر ہٹ گیا. ضمناً یہ بات اس سے ثابت ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اپنے نیک اعمال کے واسطے سے اللہ سے دعا مانگے تو یہ جائز ہے, یہ حدیث سے بھی ثابت ہے. کوئی آدمی اپنے کسی نیک عمل کو یاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو نیک عمل کے واسطے کی وجہ سے اس کے لیے کوئی تخفیف کر دی جائے, شدت میں کمی کر دی جائے, یہ حدیث میں ثابت ہے اور کرتے بھی ایسے ہی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط جب پڑا ہے تو مدینہ منورہ میں نماز استسقاء پڑھی گئی ادا کی گئی, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو دعوت دی اور انہیں کہا کہ آپ دعا کریں. تو انہوں نے کہا آپ کیجئے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی اللہ سے اور انہوں نے کہا کہ پروردگار یہ جو لوگ ہیں یہ میری رعایا ہے اور یہ قحط اور خشک سالی پڑ گئی اور بارش نہیں ہو رہی اور اللہ انہیں میرے دور میں تو آپ ہلاک نہ کیجیے. اور اس سے عمر رضی اللہ عنہ کے درد کی اپنی رعایا کے لیے یہ حالت تھی کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں وہ روتے پھرتے تھے, لوگ کہتے ہیں آنسو ان کے گرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اللہ اگر اس امت کا ہلاک کرنا آپ نے طے فرما دیا ہے تو عمر کے دور میں کم سے کم یہ نہ کریں. تو اتنا انہیں اپنی رعایا کے ساتھ تعلق تھا. تو اس سے عباس رضی اللہ عنہ کو جب انہوں نے بلایا کہ آپ دعا کیجئے تو اس سے عمر رضی اللہ عنہ نے بلکہ خود اپنی دعا میں کہا کہ اللہ جب تک تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ہم انہیں پیش کیا کرتے تھے تاکہ وہ تجھ سے دعا مانگیں اور بارش ہو جاتی تھی, اب وہ نہیں رہے اور ہم ان کے چچا کو پیش کرتے ہیں اللہ تاکہ تو ان کی دعا کو سن لے. تو اس سے عباس رضی اللہ عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ اللہ لوگ انہیں ان سے کہتے تھے, درخواست کرتے تھے دعا کی, اور اب جب وہ نہیں رہے ہیں تو میرے پاس اس لیے آئے ہیں کہ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہوں اور اللہ تو بارش کو نازل فرما دے. تو محدثین کہتے ہیں غور کیا جائے تو اس سے عباس رضی اللہ عنہ سے بھی جو دعا کرائی گئی وہ دراصل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کی وجہ سے تھی. تو جب اس رشتے کی وجہ سے دعا ٹھہری تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رشتہ کیوں تھا, اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول تھے علیہ الصلوۃ والسلام, تو اس لیے ان کے وسیلے سے کوئی آدمی اگر مانگتا ہے اور عقیدہ اس انسان کا درست ہے, وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ کو اتنے بڑے لوگوں کا واسطہ دینے کی وجہ سے خدا کہیں پہ مجبور ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اتنے بڑے لوگوں کا واسطہ یہ لے آیا ہے تو علیہ باللہ میں کیا کروں, خدائی میری ختم ہو جائے گی. اگر یہ نہ سمجھے اور عقیدہ اس انسان کا درست ہو تو پھر وسیلے سے دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں. تو اسی طرح یہاں بھی اصحاب الکاف والرقیم وہ غار والے کون تھے, وہ تختی والے کون تھے, وہ اس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا کچھ رجحان اس طرف جاتا ہوا معلوم ہوتا ہے, مگر محققین نے یہی لکھا ہے, وہ کہتے ہیں یہ ایک ہی گروہ اور ایک ہی جماعت تھی. اللہ فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو وہ بڑی عجیب چیز تھی, وہ کوئی اتنی عجیب نہیں تھی. 300 سال کے بعد, 310 سال کے 9 سال کے بعد ہم نے اگر انہیں اٹھا کر بٹھا دیا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، یہ چیزیں تو ہمارے لیے معمولی بات ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ از اول فتیا، جب یہ نوجوان تھے اور انہوں نے ٹھکانا پکڑا، الالکافی اس غار کی طرف، فقالو کہنے لگے، ربنا اے پروردگار، آتینا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنی طرف سے رحمت نصیب فرما دیجئے، وہیئ لنا، اور ہمارے لیے مہیا کر دیجئے، من امرنا، جس کام کے لیے ہم نکلے ہیں، رشدا، اللہ اس کو صحیح فرما دے، اس کو درست فرما دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی دوسری بات بیان کی کہ یہ کچھ نوجوان تھے جو اس غار میں نکلے ہیں، اور در حقیقت ہوتا یہی ہے کہ عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے جس میں انسان کام کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے، محنت کے لیے، وہ عمر کا حصہ ایسا ہوتا ہے کہ جتنی محنت اس میں ہو اور انسان کر لے، اس کا پھل پھر آخری عمر میں وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے، پھر موت کے بعد تو اللہ کے ہاں بڑی چیز ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں آپ دیکھیے، یہاں بھی خاص طور سے ذکر کیا کہ کچھ نوجوان تھے، تو جوانی کا زمانہ یہ ہوتا ہی ایسا ہے کہ علیہ باللہ وہ معصیت کا بھی زور اور معصیت کا بھی دور ہوتا ہے، خدا کی نافرمانی کا موسم بھی وہی اور اللہ کی اطاعت کا موسم بھی وہی، نماز پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، ساری مشقت برداشت کر لیتا ہے، اور جب جوانی رخصت ہوئی تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر تو جی چاہتا ہے کہ بس بستر پر پڑا رہے اور کوئی اتنا تنگ نہ کرے، چھیڑے نہیں، پھر سکون آرام کی طلب ہو جاتی ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جوانی گئی زندگانی گئی، تو وہاں گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم جب سنتے تھے حضرت سے تو ہمیں ہنسی آتی تھی کہ جوانی کے بعد کیا ہو جاتا ہے، جو زندگی چلی جاتی ہے، یہ کیا بات ہوئی، تو فرمایا آپ جب خود بڑھاپا آیا ہے تو اب احساس ہوتا ہے کہ جوانی اور بڑھاپے میں کتنا فرق ہے، تو بڑھاپا وہ آرام کی چیز ہو جاتی ہے اور جوانی وہ محنت کی چیز ہوتی ہے۔ اسی لیے اقبال نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اس نے کہا ہے، شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، جوانی تو اپنے لہو کی آگ میں جلنا ہوتا ہے، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگ بھی، جتنی محنت کرتا ہے، مشقت کے ساتھ کام کرتا ہے، اتنی اتنی زندگی کی مشکلات انگ بھی شہد بن جاتی ہیں، تو کام کرنے کا وقت یہ۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان بتوں کو توڑا تو لوگوں نے کہا، سمعنا فتن، ہم نے ایک نوجوان کے متعلق سنا ہے، لڑکا تھا ہے، یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہتے ہیں، اور اس سے پہلے انہوں نے کہا یذکرہم، وہ ان کا ذکر برائی سے کرتا ہے، بتوں کے خلاف تھا وہ، تو جوانی میں تحریکیں اٹھتی ہیں، ایک یہی چیز ہوتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ رضی اللہ عنہم تھے نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں، ان کی اگر آپ عمریں دیکھیں تو کیا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 40 برس کی جب خود حیات مبارکہ تھی اور عمر شریف تھی، تو ان کے ساتھ ساتھ جو لوگ تھے ان کی عمریں کتنی تھیں، اس سے وقر رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-3 برس چھوٹے تھے، اور اس سے عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 14-15 برس پہلے تھے، یعنی مطلب یہ کہ وہ جب نبوت ملی ہے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ 25-27 سال کے تھے۔ اب 25-27 سال کی عمر بظاہر کیا ہوتی ہے، مگر جن لوگوں سے اللہ نے کام لیا ہے ان سے اس دور میں کام لیا ہے۔ یہ انس رضی اللہ عنہ، اتنی احادیث آپ ان کی سنتے ہیں، ان کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت کوئی 19 برس کی تھی، تو کہاں ان کی 19 برس کی عمر، اور کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 برس کی عمر شریف، تو یہ سب نوجوان تھے اور دین کا کام یہ لوگ کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھی یہی حال تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لائے تو ان کی عمر شریف بھی 25 برس کے قریب قریب تھی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی عمارت دے دی اور ان کے ماتحت حضرت وقر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان تھے، 18 سال کے تھے کل۔ مکہ مکرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح فرمایا ہے، اور فتح کے بعد جب واپس گئے ہیں مدینہ طیبہ، تو جس گورنر کو وہ چھوڑ کر گئے ہیں، اس سے اسید رضی اللہ عنہ کے، وہ کل 17 سال کے تھے، اور مکہ مکرمہ پہ حاکم اور امیر انہیں مقرر کر دیا۔ اسی طرح تھا کہ نوجوانی میں جوش اور جذبے کے ساتھ کام ہو جاتا ہے، بندہ محنت کر لیتا ہے، ہمتیں بندی بھی ہوتی ہیں، اور احساس جو ہوتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے کہ اس عمر میں کام کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ وہ جو تھے اس اول فتیا وہ کچھ نوجوان تھے, وہ انہیں کیا ہوا اللہ نے ہدایت دے دی اور وہ اپنی قوم اور قبیلے میں گئے اور انہوں نے ایک میلہ تھا اس میں شرکت کی. اس میلے میں جب انہوں نے دیکھا بتوں کی عبادت ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, تو ان میں سے ایک آدمی ہٹ کر اٹھ کے چلا گیا اور ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا, اور دوسرا اتنے میں گیا وہ درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا. میں سمجھا یہ اٹھ رہا, تو دوسرے ایک آدمی اٹھ کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا, پھر دوسرا گیا وہ بھی اٹھ کے بیٹھ گیا, پھر تیسرا گیا وہ بھی اٹھ کے بیٹھ گیا. اب جب سب جمع ہو گئے تو بات کون کرے بت پرستی کے خلاف اس معاشرے میں, تو آخر ایک نے بات شروع کی اور اس نے کہا ہم سب جو آ کے بیٹھ گئے ہیں تو بات کیا ہے. ان میں سے ایک اٹھا اور اس نے کہا اصل بات یہ ہے یارو کہ میرا تو دل نہیں لگتا, میں کہتا ہوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ بتوں کی عبادت اس کو تو غلط چیز ہے, ختم ہونا چاہیے اور ہم ایک اللہ کی عبادت کریں جو زمین اور آسمان کا پروردگار ہے. اب سب کے دل کی بات ہوئی تھی مگر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا, وہ اس نے ہمت کی اور پھر سارے اس بات پر متفق ہو گئے. اور ہوتے ہوتے جب یہ تبلیغ شروع ہوئی ان کی یا انہوں نے لوگوں سے اپنی بات چیت کی تو یہ بات پہنچی وقت کے حاکم تک, بادشاہ تک, اس نے بلا لیا اور اس نے بلانے کے بعد ان سے کہا کہ تم جس چیز پر ہو اگر تم اس کو نہیں چھوڑو گے تو میں تمہیں سخت سزا دے دوں گا. مشرک بادشاہ تھا اور یہ لوگ عیسائی تھے. عیسائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پیروکاروں میں سے تھے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس دین کو لے آئے تھے اس دین کی کچھ خبر ان تک پہنچ گئی ہوگی اور اس وجہ سے یہ ایسے ہو گئے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اصل میں تو یہ یہودی تھے, کیونکہ اگر یہ یہودی نہ ہوتے تو مدینہ منورہ کے یہودی پھر انہیں کیسے جانتے تھے. مگر اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ مدینہ منورہ کے یہودیوں نے تو ایک عجیب چیز چونکہ تھی قصہ ایک تاریخ کا, اس لیے قریش مکہ سے کہا کہ جا کے پوچھو, مگر نہ در حقیقت ان لوگوں کو صحیح دین کی اطلاع سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی ہے. یہ واقعہ یعنی جب یہ سوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے, یہ کوئی 350 برس قبل کا واقعہ ہے, 330 سال کا سمجھ لیجئے, اور جب یہ اٹھے ہیں سو کر تو 310 سال 9 سال گزر چکے تھے, اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 20-30 سال کے وقفے کے بعد پیدائش ہو گئی ہے. تو یہ اتنا قریب کا واقعہ ہے, تو 20 برس میں اتنا بڑا واقعہ پیش آ جائے تو لوگ بھولا نہیں کرتے. اب 309 سال کے بعد کچھ لوگ دوبارہ اٹھ کر غار سے باہر آ گئے اور اس کے 20 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی, پھر 40 سال نبوت کو گزرے تو 60 سال ہو گئے, اور اس کے بعد 13 برس مدینہ منورہ رہے ہیں تو 70 برس کے قریب ہوئے. اور اسی دوران مکہ مکرمہ میں نبوت کے بعد کچھ یہودیوں نے مدینہ منورہ سے کافروں کو کہا کہ یہ قریش مکہ جب گئے مدینہ منورہ تو وہاں سے پوچھ کر آئے ہیں, تو گویا کہ ان لوگوں کے اٹھنے کے کوئی 70 سال بعد کا یہ واقعہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوچھ رہے ہیں یہ چیز ہوئی. تو 70 سال میں ایک پوش دوسری پوش یہ واقعات چلتے رہتے ہیں, قصے چلتے رہتے ہیں, کوئی بھول نہیں جاتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ یہ کچھ نوجوان تھے الکاف غار کی طرف چلے گئے اور پھر غار میں جا کر دعا کیا مانگتے ہیں, فقالو ربنا آتنا من لدنک رحمہ, کہتے ہیں اے پروردگار ہمیں اپنی طرف سے رحمت نصیب فرما, وہیئ لنا من امرنا رشدا, اور یہ جو کام ہم نے کیا ہے ہمیں اس معاملے میں صحیح چیز عطا فرما, صحیح راہ پر رکھ. اللہ سے رحمت انہوں نے سب سے پہلے طلب کی, اور حقیقت یہ ہے کہ جتنے کام بھی دنیا میں ہوتے ہیں یہ سب کے سب خدا کی رحمت ہی کے ساتھ ہوتے ہیں, اور اللہ کی رحمت جس چیز سے نکل جائے وہاں لیاذ باللہ پھر لعنت آ جاتی ہے, اور لعنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان دور ہو جاتا ہے. اسی لیے رحمت قرب کا باعث بنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ, اور اللہ کی رحمت قریب من المحسنین, ان کے قریب ہے جو نیکی کیا کرتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان لوگوں کے شامل حال ہو جاتی ہیں جو نیکی کرتے رہتے ہیں. خدا کی رحمت اتنی وسیع ہے, اتنی اس میں وسعت ہے, مسلسل بارشوں کی طرح وہ برستی ہے, اور ہر انسان اپنے مقدر کے مطابق اس سے حصہ لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا. یہ رحمت بھی ایسے ہی ہے جس طرح یعنی اس کی ایک شکل ہے, خاص صورت تھی, اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا. اور اس نے کہا میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں. اس نے کہا اللہ مجھے دنیا میں نہ بھیجیے, لوگ میرے سے کام نہیں لیں گے اور ظلم کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تجھ سے کام نہیں لے گا, میں نے تجھے اپنے نام رحمان سے پیدا کیا ہے, اور جو تجھ سے کام نہیں لے گا رحمت کا معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کریں گے, میں قیامت میں انہیں اپنی رحمت سے محروم کر دوں گا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے 100 حصے کیے رحمت کے, اسے کاٹا اور ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس دنیا میں بھیجا اس دن تک کے لیے جس دن قیامت آ جائے, یعنی پوری دنیا میں انسانوں میں جانوروں میں جنات میں ایک دوسرے کے ساتھ جو شفقت کا رویہ ہے یہ اس ایک حصے کا اثر ہے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور اپنے بچے پر پاؤں رکھ دیتا ہے اور پھر ایک دم سے اٹھا لیتا ہے, تو یہ اس رحمت کا اثر ہے, تم دیکھتے ہو یہ جانور میں بھی آ گیا ہے. اور آپ نے فرمایا 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھ لیے, اور اللہ نے فرمایا میں قیامت کے دن لوگوں کو بخشنے میں ان 99 حصوں کو استعمال کروں گا. اتنی وسیع رحمت ہے خدا کی. اور اسی لیے دوسری روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج میں دیکھا اللہ نے اپنے عرش پر یہ لکھ کے رکھ دیا تھا کہ سبقت رحمتی علی غضبی, میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی, میری رحمت نے میرے غصے کو ڈھانپ لیا. تو اللہ کی رحمت ایسی چیز, اور اس کے برعکس لعنت آ جاتی ہے, اور لعنت کا مطلب یہ ہے کہ دوری ہو گئی. اسی وجہ سے منع کیا گیا ہے کوئی انسان کسی پر بھی لعنت کرے, لعنت فقط ایک پر جائز ہے, اور وہ کہ جس کی موت یقیناً کفر پر واقع ہوئی ہو, جس کی موت کے متعلق شبہ ہے پتہ نہیں کافر مرا ہے مسلمان مرا ہے, اس پر بھی لعنت نہیں کی جا سکتی, حتیٰ کہ زندہ کافر پر بھی لعنت نہیں کی جا سکتی. یہ اتنی شدید چیز ہے. یہ کہا جا سکتا ہے چوروں پر اللہ کی لعنت ہو, ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, مگر کسی خاص چور کے متعلق کہنا کہ فلاں چور جو ہے اس پہ خدا کی لعنت ہو, یہ نہیں کہا جا سکتا, منع کیا گیا ہے حدیث میں. کیونکہ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ تو دور ہی ہو جائے خدا کی رحمت اس سے, تو دور کیوں, مومن ہو سکتا ہے کل کو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے, چور ہے تو کل کو چوری سے توبہ کر کے اچھا آدمی بھی بن سکتا ہے, اس لیے زندہ کافر پر بھی لعنت کرنے سے منع کر دیا گیا. یہ جو ہمارے یہاں سیاسی جلسے ہوتے ہیں نا اور لعنت لعنت کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں, مسجدوں میں بھی کبھی کبھی لگتے ہیں کہ پرائم منسٹر پہ لعنت ہو, صدر پہ لعنت ہو, ایسی ایسی چیزیں ہیں, تو یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مسجد میں بھی شریعت پہ عمل نہیں ہوتا, وہاں بھی خلاف شرع حرکت ہوتی ہے. زندہ کافر پر لعنت نہیں ہو سکتی تو زندہ مسلمان تو پھر بڑی چیز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں گئے اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی اونٹنی تھی, وہ بہت زیادہ شرارتیں ہو رہی تھیں اس میں, اور قریب تھا کہ وہ گر جاتے, بار بار وہ اچھلتی تھی, تو انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو اس اونٹنی پہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قافلہ رکوا دیا اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم خدا کی لعنت والی چیز اور اللہ کا نبی دونوں ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے, یا تو تم اس اونٹنی کو رکھ لو یا میرے ساتھ چلو, ایک چیز ہوگی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ جاؤں گا, تو فرمایا اس اونٹنی کو چھوڑ دو. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے اس اونٹنی کو چھوڑا اور ہم نے دیکھا وہ بالکل اکیلی جنگلوں میں پھرتی رہتی تھی, کوئی قریب اس کے نہیں جاتا تھا, اس ڈر سے کہ جو لعنت اس پر پڑی ہے کہیں کسی اور پہ نہ پڑ جائے. یہ لعنت اتنی شدید چیز ہے, اور لعنت بھی براہ راست کسی پہ جا کر نہیں پڑ جاتی. لعنت کا مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت سب سے پہلے آسمان کی طرف جاتی ہے وہ دعا, اور آسمان کے دروازے وہ بند پاتی ہے, اور پھر زمین کی طرف لوٹ کے آتی ہے اور زمین کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں. پھر مشرق مغرب شمال اور جنوب چاروں سمتوں میں جاتی ہے, اور ہر طرف کے دروازے جب وہ بند پاتی ہے تو پھر اس چیز پر آ کر گرتی ہے جس پہ لعنت کی گئی. اور آپ نے فرمایا اگر وہ اس کا مستحق نہیں تھا لعنت کا تو لوٹ کے وہ اس پہ آ پڑتی ہے جس نے زبان سے ایسا جملہ کہا. ایسی شدید چیز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں میں سے ایک ہو جاتا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ اپنے نوکر میرے غلام تھے اس نے بہت کوئی سخت بات کی تو میں اسے ڈانٹ رہا تھا اور میں نے کہا کہ لعنت تو تجھ پہ ایسا کام کر رہا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے انہوں نے سن لیا. آپ نے فرمایا صدیق اور لعنت کرے اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خدا کی قسم ساری زندگی اس کے بعد میں نے یہ لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالا. اتنی شدید چیز ہے, کیونکہ رحمت کے بالکل برعکس ہے نا, تو خدا کی رحمت جو ہے اس کے مقابلے میں خدا کا غضب اور لعنت یہ کوئی اچھی چیز ہے، انہوں نے اللہ سے کیا طلب کیا؟ انہوں نے کہا پروردگار ہم پر کیا کر دے، ہم پر رحمت کر دے. اور دیکھیے آپ جب جہنم میں لوگ جائیں گے تو وہاں جا کر کہیں گے کہ اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی پیروی کی تھی جو ہماری قوم کے سردار تھے، اور اللہ پروردگار ولعنہم لعنا کبیرا، اللہ ان پر لعنت بھیج اور زیادہ بری لعنت، بہت بڑی لعنتیں ان پر بھیج. قرآن پاک میں دوسری جگہ آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ہی لعنت میں ہیں، دونوں ہی عذاب میں ہیں، مگر انہیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، کسی پہ چھوٹی لعنت ہے کسی پہ بڑی لعنت ہے، مگر ملعون وہ سارے جہنم میں جمع ہیں علیہ اعوذ باللہ. تو یہاں پر فرمایا انہوں نے ہم سے ہماری رحمت طلب کی ان نوجوانوں نے، اور انہوں نے کہا پروردگار رحمت ہم پر بھیج، وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور اللہ ہمارے اس کام کو درست کر دے. ایک نیکی ان اللہ کے بندوں نے کی ہے، اور وہ سب سے بڑی نیکی ہجرت ہے. ایمان لانے کے بعد، اللہ کی توحید کے بعد سب سے بڑی نیکی انہوں نے ہجرت کی کہ اپنے گھروں کو چھوڑ دیا. اللہ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، اور ہم نے کیا کیا ان کے کانوں پر تھپکی دے دی، پھر کافی اس غار میں سنین عددا، اور کتنے برس تک وہ وہیں پر رہے. ملاحظہ کیجئے یہ قرآن پاک نے کتنی عمدہ تعبیر کی ہے، یہ ہے فصاحت. کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی یہ چیز نہیں لکھ سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دے دی، یہ نہیں کہا کہ سلا دیا، بلکہ فرمایا کانوں پر تھپکی دے دی، یعنی کانوں سے ان کے آوازیں آنا آہستہ آہستہ ختم ہو گئیں. انسان در حقیقت سوتا اس وقت ہے جب اس کے کانوں میں آوازیں آنا بند ہو جائیں. آپ کبھی غور کریں، آنکھیں بند کر کے لیٹا رہتا ہے، جب تک سنتا رہتا ہے تب تک نیند نہیں آتی، اور جب آواز کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے تو پھر ایسا گم ہو جاتا ہے اسے کوئی خبر نہیں ہوتی، اور جب اٹھتا ہے تو آنکھیں کھولنے سے بھی پہلے آواز کانوں میں آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے محاورہ کیا یہاں استعمال فرمایا ہے کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے دی، یعنی آوازیں آنا جب منقطع ہو گئیں تو پھر اس کے بعد نتیجے میں وہ سو گئے. یہ فصاحت ہے قرآن پاک کے جملے کی، اور اللہ کے علاوہ ایسا کلام کس کا ہو سکتا ہے. تو اس لیے فرمایا ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دی اس غار میں، اور کئی برس تک وہ سوتے رہے، کئی برس ایسی حالت میں گزر گئے. یہ نیند یہ بھی خدا کی رحمت کی چیزوں میں سے ہے، اسی لیے قرآن پاک میں آیا ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور رات کو ہم نے ایسی چیز بنا دیا جو لپیٹ دیتی ہے، لباس کی چیز ہے آرام اور سکون کی. ایک جگہ ہے سباتن، اللہ نے رات کو اس لیے بنایا، نیند کو اس لیے بنایا تاکہ لوگوں کو اس میں سکون اور آرام محسوس ہو. اسی طرح ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تم لوگ رات کو سو جاتے ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیند کے اڑ جانے کے متعلق ایک جگہ فرمایا، آپ نے فرمایا یہ قرض بڑی شدید چیز ہے، اور تم میں سے جب کوئی انسان قرض لے لیتا ہے پھر رات کو اس کی نیند اڑ جاتی ہے، مطلب یہ کہ اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ قرض کی ادائیگی کرنی ہے، پھر اس کے بعد نیند اس کی بیداری رہتی ہے، بے چینی کی وجہ سے نیند نہیں آتی. اور اسی نیند کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول رات کو لیٹتا ہوں اور بہت دیر تک کروٹیں بدلتا رہتا ہوں اور مجھے نیند نہیں آتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو رات بستر پر لیٹ جایا کرے تو پھر اللہ سے یوں کہا کر پھر تجھے نیند آ جائے گی، یہ دعا مانگا کر کہ اللہم اہد قلبی، اللہ میرے دل کو ہدایت دے، ونم عینی، اور اللہ میری آنکھوں کو نیند نصیب فرما دے. بس یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ رات کو جب تو بستر پر لیٹے تو یہ کہا کر کہ اللہ میرے دل کو ہدایت دے دیجئے اور اللہ میری آنکھوں کو نیند دے دیجئے. کتنا چھوٹا سا جملہ ہے. وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بس پھر میں یہ پڑھتا رہتا تھا اور پھر اسی میں سو جاتا تھا، مجھے پتا بھی نہیں چلتا تھا کہ کیسے نیند آ گئی. تو یہ کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ جب دل کو ہدایت دے دیتا ہے، دل میں سکون کو نازل فرماتا ہے، تو پھر اس کے بعد سارے اعضاء میں سکون پیدا ہو جاتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان نیند کی طرف مائل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آوازوں کو اس سے ہٹا دیا اور پھر کئی برس تک وہ سوتے رہے. ثم بعثناهم، پھر ہم نے اس کے بعد انہیں زندگی دی. لنعلم، ہم نے اٹھایا تاکہ وہ جانے. ای الحزبین، ان کے دو گروہوں میں سے کون احصا، زیادہ گننے والا ہے. لما لبثوا امدا، جو مدت گزر چکی تھی کس کو زیادہ یاد رہی. اب جب سو کر اٹھے تو ان کے اپنے دو گروہ ہو گئے، कि आपस में एक दूसरे से पूछने लगे कि कितनी देर सोए होंगे। उसने एक ने देखा बाहर, उससे कहा सुबह आए थे, शाम हुई है, एक दिन सोए होंगे। दूसरे ने कहा शाम को आए थे और अब तो गालिबन सुबह हो रही है, डेढ़ दिन सो गए होंगे। बस ये चीज उनमें थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये दो गिरोह हो गए और दोनों गिरोहों ने आपस में बातचीत शुरू की और फिर अल्लाह फरमाते हैं नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक, हम आप पर ये किस्सा बयान करते हैं बिलहक, बिल्कुल सच्चाई के साथ। इन्नहुम फितियतुन, ये कुछ नौजवान थे, आमनु बिरब्बिहिम, अपने परवरदिगार पर ईमान लाए, वज़िदनाहुम हुदा, और हमने इनकी हिदायत में इजाफा कर दिया। ये किस्सा अल्लाह ताला ने फरमाया हम बिल्कुल सच्चाई के साथ बयान करते हैं, मतलब ये कि सच और हक को वाज़ह करने के लिए। कुरान पाक में सिर्फ एक ही किस्सा ऐसा है जिसे अल्लाह ने तरतीब से बयान किया है और वह से यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा है। उसके अलावा कोई किस्सा अल्लाह ताला ने मुसलसल तारीख के एतबार से बयान नहीं किया, इसलिए उसका एक किस्सा आगे एक पीछे, कहीं कुछ वाकयात के एतबार से, मगर वो किस्सा से यूसुफ अलैहिस्सलाम का उसको एक तरतीब से अल्लाह ताला बयान करते चले गए हैं। यहाँ फरमाते हैं ये बिल्कुल सच्चाई के साथ है, क्योंकि अब जब कौम में वो किस्सा मशहूर हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका से मुत्तसिल पहले का किस्सा था, उसमें लोगों ने अपनी तरफ से बातें भी शुरू कर दी, किसी ने कुछ झूठ मिला दिया, किसी ने कोई झूठ मिला दिया, तो अल्लाह फरमाते हैं हम आपको वो सच्चा सच्चाई के साथ बिल्कुल सही किस्सा बता देते हैं, और उसे फिर शुरू फरमा दिया और कहा ये कुछ नौजवान थे, अल्लाह ताला पर ईमान ले आए, वज़िदनाहुम हुदा, और हमने उनकी हिदायत में इजाफा कर दिया, और ये अल्लाह की तरफ से हुआ करता है। जब कोई इंसान हिदायत पर जम जाए और जब कोई इंसान अल्लाह के साथ ताल्लुक को उस्तवार कर ले, फिर दिन ब दिन उसकी हिदायत बढ़ती चली जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूबा लहू, बड़ा खुशकिस्मत है वो इंसान, बड़ा मुबारक है वो इंसान जो आपने फरमाया खैर के लिए चाबी बन जाए और ताला खोल दे, यानी खैर के दरवाजे खुले रखे, और आपने फरमाया वो शर के लिए ताला बन जाता है, यानी शर की के लिए इफ्तिताह नहीं करता, और आपने फरमाया बुरा है वो इंसान जो शर के लिए चाबी बन जाए और खैर के लिए ताला बन जाए, यानी उससे शर फैलना शुरू हो जाता है और वो खैर के लिए ताला होता है और अच्छाई की चीज उससे नहीं निकलती। एक तो ये चीज है कि इंसान खुद खैर के अमल को करे, एक ये कि वो खैर की तरफ दावत दे, उसके तो कहने ही। अल्लाह ताला ने इसीलिए दूसरी जगह पर फरमाया कि वमन अहसन कौलम मिम्मन दआ इलल्लाह, और उससे ज्यादा अच्छी बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ लोगों को दावत देता है, खुदा का दीन सिखाता है, वामिल सालिहन, और खुद भी अच्छे अमल करता है, वकाल इन्नी मिनल मुस्लिमीन, और वो फखर से कहता है कि मैं मुसलमान हूँ। इस्लाम ऐसी चीज नहीं है इसे छुपा छुपा कर रखे, शर्म आने लगे उसको कि मैं अगर कहूंगा कि मैं मुसलमान हूँ तो कितनी बुरी बात है, अलियाज़ुबिल्लाह। अगर किसी को ऐसे इस्लाम पे शर्म आने लगे, अपने इस्लाम पे दीन पे, तो फिर तो इस दीन को ना इख्तियार करे, फिर अपना ताल्लुक कहीं और जोड़ ले। यहाँ पर फरमाया वो ईमान लाए थे, हमने उनकी हिदायत में इजाफा कर दिया, और अमरे वाकया यही है कि जब कोई इंसान ईमान लाता है फिर आमाले सालेहा की तरफ आता है, फिर अल्लाह उस हिदायत को बढ़ाते चले जाते हैं, इतना बढ़ाते हैं इतना कि फरमाया रबतना अला कुलूबिहिम, हमने उनके दिलों को थाम लिया, हमने उनके दिलों को अपने हाथ में ले लिया। इस कामू जब वो खड़े हुए, फकालू, और कहने लगे रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, हमारा परवरदिगार तो वो है जो आसमानों का परवरदिगार है और जो जमीन का परवरदिगार है, लन नदउवा मिन दूनिही, हम हरगिज़ उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे, और अगर ऐसे हम करेंगे लकद कुलना इज़न शतता, तो उस वक्त हमने बहुत बेजा बात की। ये है असल दावा। जब वो नौजवान खड़े हुए तो अल्लाह फरमाते हैं रबतना अला कुलूबिहिम, हमने इनके दिलों को थाम लिया। ये कोई छोटी सी बात है कि अल्लाह ताला किसी इंसान का दिल अपने हाथ में ले लें और अल्लाह किसी के दिल को अपने इख्तियार में ले लें। ठीक ये जुमला दूसरी जगह इस्तेमाल हुआ है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के मुतालिक। अल्लाह ताला ने वहां फरमाया है कि हमने उन्हें कहा कि तू अपने बच्चे को फ़ाइज़ा खस्ते आले, जब तुझे डर लगे कि ये आके बादशाह के जो हैं लोग कारिंदे इसे ज़िबा कर देंगे, तो तू एक संदूक बनाना और संदूक में अपने बच्चे को डाल के दरिया में बहा देना, या खुद अदुबुल्ली व अदुबुल्ला, और इस बच्चे को वो उठा लेगा जो मेरा भी दुश्मन है और इसका भी दुश्मन है। ये है अल्लाह की वही। अल्लाह फरमाते हैं दुश्मनों के हाथों से इसकी परवरिश करवा देंगे, خدا پر جب ایمان ہونا انسان کا مضبوط تو پھر ایسی باتوں میں یقین آ جاتا ہے. کوئی اور ہوتا تو سوچتا کہ جو اس بچے کا دشمن ہے اللہ وہاں کیسے اس کی پرورش کروا رہا ہے اور وہ اللہ کا بھی دشمن ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم وہیں پہ اس کی پرورش کروائیں گے. اور پھر انہوں نے جب ڈال دیا اپنے بچے کو, اب ماں ہے اور ماں کا اکلوتا بچہ ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, آپ تصور کیجئے ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی. بچے کو اس نے ڈال دیا ہے دریا میں اور صندوق بہ رہا ہے اور چند دن کا وہ بچہ ہے تو بے قرار ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں ام موسیٰ فارغہ, موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا. اب بے قراری میں کرے کیا, تو اس نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی بہن کو کہا اور کہتی ہے کہ تو پیچھے جا اس صندوق کے اور دیکھ جس صندوق میرے بچے کا کدھر جاتا ہے. وہ چلتی گئی یہاں تک کہ فرعون کے محل میں سے جب وہ گزر رہا تھا صندوق تو انہوں نے نکال لیا اور کہتی ہے کہ دیکھنا اس بچے کی خبر لے کے آنا میرے بچے کو کیا ہو رہا ہے. تو ماں ہے نا بے قرار, اب کہہ بھی نہیں سکتی میرا بچہ ہے, گھر سے باہر نکلے کسی کو بتائے کہ صندوق میں میرا بچہ ہے تو ویسے ہی قتل کر دیں گے. وہ تو جانتے تھے یہ بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے. تو لڑکی جب پہنچی ہے محل میں اس کے پیچھے پیچھے تو اب وہ بچہ ایسا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اسے نکالا اور پھر اسے نکالنے کے بعد وہ ایسا خوبصورت تھا. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ تو کیا سمجھتا ہے, القیت علیک محبت منی, ہم نے تو تیرے چہرے پر اپنی محبت نچھاور کر دی تھی, ہم نے تو چھڑک دی تھی تیرے چہرے پر اپنی محبت. اللہ نے ایسا منموہن ایسا دلکش چہرہ بنا دیا تھا کہ جو دیکھے بے اختیار کھنچ جائے دل اس کا اس کی طرف. تو وہ وہی ہوا کہ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی ان کا دل کھنچ گیا اس بچے کی طرف اور فرعون کو کہتی ہے کہ اس بچے کو ہم پال نہ لیں, یہ دیکھ تجھے اور مجھے نفع دے جائے گا, یہ بچہ مطلب یہ کہ وارث بن سکتا ہے ہمارا, ہم اسے پال لیتے ہیں اسے رکھ لیتے ہیں. اور پھر اللہ فرماتے ہیں حرمنا علیہ المراضع, اور ہم نے عورتوں کا دودھ اس پہ حرام کر دیا اس بچے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچپن میں بھی اتنا معصوم ہوتا ہے کہ جو چیز اللہ نے حرام کر دیا اسے نہیں پیا, کسی عورت کا دودھ اس نے نہیں پیا. تو یہ بچی لوگوں کو کیا پتا یہ اسی کی بہن ہے, کہتی ہے کہ میں حل عدلوں کو میں تمہیں ایک عورت کی خبر دوں, ممکن ہے اس کا دودھ پی لے, باہر کیا ہے دایا ہے تو اس کو لے آتی ہوں. انہوں نے کہا ضرور لیا, تو گئی اور جا کر ماں کو اطلاع دی کہ وہ بچہ کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہا اور آپ آئیے. تو وہاں اللہ نے کیا فرمایا, جب ماں اتنے دن یا اتنے گھنٹے جتنا بھی وقت ہوا ہوگا بچھڑی ہوئی بچے کو سمندر میں پھینکا ہوا اور بچے کو جب اس نے دیکھا ہے نا, اللہ فرماتے ہیں کہ وہ انکادت لتبدی بہی, اور قریب تھا کہ اسے چمٹ جاتی, پیار کرتی, محبت سے چومتی اور سب کو پتا چل جاتا. انکادت لتبدی بہی لولا ربطنا علی قلبہا, اگر ہم اس عورت کا دل اپنے ہاتھ میں نہ لے لیتے. وہاں بھی یہی کہ اس ماں کا دل ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ کہیں ایسے نہ ہو مسئلہ کھل جائے, اب تک جو حکمتیں تھیں وہ ساری سے ایک فیل سے چلی جائیں. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے دل اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پھر اس نے کہا گھر والوں سے کہ اچھا, میں گھر والوں نے پوچھا کہ بھئی تم اسے دودھ پلا سکتی ہو, تو کہتی ہے ہاں میں پلا سکتی ہوں. ان کا اتنے پیسے دیا کریں گے اسے دودھ پلا دیا کرو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے پیسہ بھی دلوایا بچہ بھی دلوایا, اور ہم اپنے وعدے ایسے پورے کیا کرتے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. یہ خدا کا وعدہ, یہ اس طرح پکڑ لیتے ہیں اللہ لوگوں کے دل اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. یہ ہے وربتنا اعلی قلوبین, جب یہ لڑکے کھڑے ہوئے ہیں ہم نے ان کے دل اپنے ہاتھ میں لے لیے. بادشاہ وقت ہے, پھانسی کی سزا ہے, سنسار کروا سکتا ہے, انہیں چند دن کے لیے اس نے مہلت دی ہے اور دربار میں بلا کر پوچھتا ہے کیا ہے تمہارا عقیدہ. بت پرست بادشاہ اور اس کے سامنے یہ کہنا کہ اللہ ایک ہے کوئی معمولی سی چیز ہے اور مذہبی انسان ہے اور انہیں پتا بھی ہے کہ ابھی پھانسی پر چڑھوا سکتا ہے, اور مجال ہے جو دل میں فرق آ جائے. اور فرق آتا کیسے, اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دل تھام لیے تھے, انہوں نے دعویٰ یہ کیا, انہوں نے کہا ہمارا پروردگار وہ ہے جو آسمانوں کا اور زمینوں کا پالنے والا ہے, لن ندعو من دونہ ہی, اور ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اصل بات یہ کہ توحید جب دل میں آ جاتی ہے اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ پر اعتماد آ جاتا ہے, پھر دونوں جہان کی چیزیں اپنی اپنی حیثیت اور قیمت کھو دیتی. دونوں جہان کی چیزوں کا مطلب یہ کہ جنت اور جہنم بھی کم درجے کی چیز رہ جاتی ہیں اس انسان کے لیے جس کے دل میں صحیح معنی پر اللہ پر اعتماد اور بھروسہ آ جاتا ہے. اپنے اپنے حالات اور احوال ہیں, ہم انسان عام جو ہیں ہم لوگوں کے لیے تو یہی بہت غنیمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کا عذاب نہ دے, مگر حقیقت میں جن لوگوں کو توحید کی خبر ہو جاتی ہے وہ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ جنت اور جہنم سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں جنت بھی اللہ کی مخلوق ہے اور جہنم بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور مخلوق مخلوق کے پیچھے بھاگتے ہو اور مخلوق کو مانگتے ہو، مخلوق سے ہٹ کر خالق کی طلب کر، اس سے بھی آگے گزر جا. یہ ایسی چیز ہے جو حضرت ہی کہہ سکتے تھے، ہم تو کہہ نہیں سکتے، ان کا تو حال اور مقام تھا نا، مگر انہوں نے فرمایا اس سے بھی آگے گزر جا اور اللہ سے اللہ کو مانگ، خود اس کی ذات مقدسہ کو مانگ. حضرت ممشاد رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، وفات کے وقت جو زندگی اتنی محنت اور مشقت میں گزاری تھی، وفات کے وقت جنت اس کے احوال یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے کھول دیے تو رونے لگے، فرشتے نظر آئے نا، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت رونے کی کوئی خاص وجہ؟ تو کہنے لگے جنت اور اس کی انعامات نظر آ رہے ہیں اس لیے رو رہا ہوں. تو اس نے کہا حضرت رونے کا مقام ہے خوشی کا مقام ہے؟ کہنے لگے رو اس لیے رہا ہوں کہ میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ میری ساری زندگی کی محنت کا اور آپ کے سامنے رونے کا اور آپ کے ساتھ تعلق کا نتیجہ اور انجام یہی ہے، پھر تو بیکار میں عمر گزاری، میں تو آپ کو مانگ رہا تھا، آپ مجھے کیا دے رہے؟ یہ ہے وہ مقام جہاں اللہ کی توحید کا ایک انتہائی درجہ آ جاتا ہے، عام عوام کی بات نہیں ہے. مگر نہ اللہ کی توحید جس درجے میں جس انسان کے دل میں ہوتی ہے اتنا ہی وہ بے نیاز بھی ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ پر اعتماد ہوتا ہے، کہتا ہے یہ افسر میرا کیا کر لے گا، کیا بگاڑ لے گا، اللہ کے قبضے میں، اللہ کے پاس ہے، مجھے رزق اس نے دینا ہے اس نے دینا. یہ دیکھیے ایک درجہ توحید کا آ جاتا ہے اور خدا پر اعتماد اور توکل. اسی رزق کے معاملے میں انسان ڈرتا ہے نا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، الیاذ باللہ ہندو بت کو پوجتا ہے، کسی کو کوئی پوجتا ہے، کسی کی کوئی عبادت کرتا ہے، تو دنیاوی نفع ہی سب سے زیادہ غالب چیز ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور ہمارا تم سے وعدہ. یہ چیز اللہ نے فرمایا آسمان میں تمہارا رزق ہے اور میرا وعدہ ہے تم سے کہ میں وہ رزق دوں گا. اس لیے جتنی جتنی نگاہ اللہ پر پڑتی جائے، جتنی جتنی نگاہ خدا کے وعدوں پر پڑتی جائے، دنیا اس کی چیزیں اپنی اپنی حیثیت اتنی کھوتی چلی جاتی ہیں. اور اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آدمی خود انمول ہو جاتا ہے، اس آدمی کی کوئی قیمت نہیں پھر لگ سکتی. اسے کوئی کہے کہ ایک کروڑ لے لو، دو کروڑ لے لو، یہ اپنی حق کی بات چھوڑ دو، وہ کہتا ہے میرے مالک نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، یہ کیا چیز ہے. اور اس کا دل کہتا ہے کہ اللہ کو منظور ہوا تو یہ پیسہ کہیں اور سے آ جائے گا، اللہ ہی کو نہ منظور ہوا تو اس کے ہاتھ سے بھی نہیں ملے گا، تو اللہ پہ اعتماد کو کیوں چھوڑ. وہ آدمی اتنا انمول ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا عہدہ کوئی کہتا ہے کہ آؤ وزیر اعظم بن جاؤ، وزارت دے دیں گے، یہ دے دیں گے، وہ کہتا ہے مالک نے مقدر میں لکھی ہوئی تو بہت وزارتیں، اور اللہ ہی نے مقدر میں لکھی ہوئی